أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه أملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات على محمد وعلى آله. حضرت محترم خمسہ اعزہ کی آج یہ تیسری نشست ہے اور یہ افسوسناک خبر بھی اب تک پہنچ گئی ہوگی کہ مولانا سمیع الحق کو قتل کر دیا گیا ہے. خدا رحم کرے اس ملک پر, کیونکہ بہت گہری سازشیں ہیں جو اس ملک کے امن کو, سلامتی کو اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے پے در پے کی جا رہی ہیں. حالات نازک سے نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو جو لوگ بھی اس ملک کے لیے اور وطن عزیز کے لیے سازشیں تیار کر رہے ہیں, ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم انہیں ذلیل و خوار فرمائے اور مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کے تقاضے کیا ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم قرآن کا بھی احترام کرتے ہیں, اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں, پیغمبر گرامی قدر کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن اس احترام کے پیچھے بھی ایک ہدف اور مقصد اور فلسفہ ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہم اس احترام کے آگے پھر ان کا اتباع بھی کریں, ان کی اطاعت بھی کریں, صرف قرآن کو نہ مانیں قرآن کی بھی مانیں. ایک مسلمانوں کے ساتھ بد قسمتی یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے, اہل بیت کو تو مانتے ہیں لیکن اہل بیت کی صحابہ کرام کو ماننے کو تیار ہیں, بلکہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں, ان کے لیے ان کی نہیں ماننے. تو فقط ان کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی باتیں, ان کی ہدایات. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے ان ہستیوں کو, قرآن کو, اہل بیت کو, پیغمبر اسلام کو, انبیاء علیہ السلام کو ہادیان برحق بنا کر بھیجا. ان کا جو اصل میں اسٹیٹس ہے اس امت کے لیے, معاشرے کے لیے, انسانوں کے لیے, قرآن کے بارے میں بھی ہے ہدی للناس, اور پیغمبر کے بارے میں بھی ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ کیوں آئے ہیں, ہدی للناس, کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام بھی ہادیان برحق ہیں, ائمہ طاہرین بھی ہادیان برحق ہیں, قرآن بھی کتاب ہدایت ہے. تو فقط اس کو مان لینا, فقط اس کا احترام کرنا کافی نہیں ہے, اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے, بلکہ اگلے کئی مراحل ہیں. جس قرآن کا ہم احترام کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بہت سے لوگ تو پڑھنا ہی نہیں جانتے, لیکن جو جانتے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں جو سمجھتے نہیں. دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو اتنی بڑی تعداد میں لوگ پڑھتے ہوں بغیر سمجھے ہوئے. البتہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے کا بھی ثواب تو ہے, کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, لیکن فقط یہی فائدہ حاصل نہ ہو. بعض اوقات کوئی نیک کام ہے جس کا ایک بڑا ہدف ہے, اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے. جیسے نماز ہے, نماز کی بہت اہمیت ہے, نماز کی بہت فضیلت ہے, بس نماز کا مقدمہ، مثلا کوئی انسان اگر گھر سے وضو کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے اذان سے قبل اپنے گھر سے چل کے مسجد میں آئے تو اس کا ثواب ہے، ایک ایک قدم جو مسجد کی جانب بڑھاتا ہے اس کا ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے۔ پھر اگر وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، پہلی صف میں جا کے بیٹھتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ دہراتا ہے، اقامت ہوتی ہے تو اقامت کے الفاظ دہراتا ہے، ان تمام چیزوں کی فضیلت ہے، ہر چیز کا ثواب ہے۔ لیکن یہ سارے ثواب حاصل کرنے کے بعد جیسے ہی نماز شروع ہوئی، پیش نماز نے کہا اللہ اکبر، اور ایک صاحب باہر جانے لگے۔ چوکیدار نے کہا بھی کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو نماز شروع ہوئی ہے۔ کہا نہیں، میں نے کافی ثواب کما لیا ہے کہ میں اذان سے بہت پہلے گھر سے نکلا تھا، وضو کر کے صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے ایک ایک قدم چلنے کا ثواب، مسجد میں داخل ہونے کا ثواب، پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب، اذان دہرانے کا ثواب، اقامت دہرانے کا ثواب، کافی ثواب میں نے کما لیا ہے، نماز بھی پڑھ لیں گے کسی دن، آج تو اتنا ثواب کافی ہے۔ ابھی میں آتے ہوئے سیدھا پاؤں میں نے مسجد کے اندر رکھا تھا، باہر جاتے ہوئے الٹا پاؤں باہر رکھوں گا، اس کا بھی ثواب ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پاؤں اندر رکھنا اور باہر جاتے ہوئے الٹا پاؤں باہر نکالنا، اس کا اپنی جگہ ثواب ہے۔ یہ سارے ثواب ہم نے حاصل کر لیے، نماز نہیں پڑھی بس۔ دیکھیں یہ جو سارے ثواب ہیں، یہ دراصل نماز پڑھنے کی وجہ سے ثواب ہے، یہ سب نماز کا ہی تو مقدمہ ہے۔ اگر یہ نماز ایک انسان نہ پڑھے تو یہ سارے ثواب ظاہر ہے اس کو کیوں ملیں گے، بے معنی ہے یہ۔ تو یہ جو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو رکھنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنے کا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے، تو یہ سارے ثواب اصل میں قرآن فہمی کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ اگر اس قرآن فہمی کی طرف نہیں جا رہے ہم اور قدم آگے نہیں بڑھا رہے اور بس یہی ثواب حاصل کر رہے ہیں، صرف مقدماتی ثواب جمع کر رہے ہیں اور جس مقصد کی خاطر اس کتاب کو اتارا گیا اس کی طرف قدم نہیں بڑھا رہے، تو اس کی طرف قدم بڑھانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک جو کامن جواب ہے، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی یہی جواب یا زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ جواب ہوگا کہ ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے لینگویج، کہ قرآن کی زبان اور ہے، ہماری زبان اور ہے، جو ہماری زبان ہے وہ قرآن کی زبان نہیں ہے۔ تو بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں کیوں اتارا؟ دیکھیں یہ تو ایسا سوال ہے کہ اگر قرآن انگریزی میں آتا پھر بھی یہی سوال کرتے، انگریزی میں کیوں اتارا؟ فارسی میں قرآن آتا پھر یہی سوال کرتے، آپ فارسی میں کیوں اتارا؟ یہ تو وہ سوال ہے جس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی سوال ہے جیسے مجھے کیوں نکالا، اس کا کیا جواب ہے؟ تو کسی بھی زبان میں قرآن آتا، کسی نہ کسی زبان میں تو آتا، جس زبان میں بھی آتا یہ سوال ہو جاتا کہ اللہ نے قرآن کو اس زبان میں کیوں اتارا۔ تو دنیا میں ایک زبان تو نہیں ہے، ایک ایک ملک کے اندر کئی کئی زبانیں ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، علاقائی زبان اور ہے، قومی زبان اور ہے، تو کئی کئی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں اور ہزاروں زبانیں ہیں دنیا میں۔ دنیا کے اتنے سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح انٹریکشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک عرب بزنس مین ہے اور ایک چائنیز انجینئر ہے یا جاپنیز انجینئر ہے اور ایک عرب بزنس مین ہے، اس عرب کو چائنیز نہیں آتی، اس چائنیز کو عربی نہیں آتی، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں دنیا بھر میں، کس طرح کر رہے ہیں؟ انگریزی کے ذریعے کر رہے ہیں۔ انگریزی اس وقت دنیا میں ایک کمیونیکیشن لینگویج ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی طریقہ لوگوں نے نکالا ہے نا، ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے۔ ایسے ایسے ادارے ہیں بہت بڑے بڑے، مائیکروسافٹ دیکھ لیں، گوگل دیکھ لیں، جہاں 100 سے زیادہ ملکوں کے لوگ کام کر رہے ہیں، سب کی زبانیں مختلف ہیں، لیکن کس طرح کام کر رہے ہیں؟ کوئی راستہ انہوں نے نکالا ہے؟ کوئی کمیونیکیشن کا طریقہ رائج ہے دنیا میں؟ تو ایسا تو نہیں ہے کہ لینگویج کی وجہ سے دنیا کے لوگ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، تو کیا ایک زبان ہو گئی ہے دنیا میں؟ ایک زبان نہیں ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا ہے۔ اگر قرآن کی زبان اور ہے اور ہماری زبان اور ہے، تو اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی حل ہے، دو طرح کا حل ہے۔ ہر کام کو کرنے کے ہمارے یہاں دو طریقے ہیں، طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. پہلے طریقہ نمبر دو بتا دیتے ہیں کیونکہ وہ ذرا آسان ہوتا ہے، طریقہ نمبر ایک ذرا مشکل ہوتا ہے عام طور پر. تو طریقہ نمبر دو یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان مختلف ہے قرآن سے تو آپ قرآن کو اپنی زبان میں پڑھ لیں، آسان طریقہ یہ. قرآن کے ترجمے ہر زبان میں دستیاب ہیں، اور اردو زبان میں تو ایک نہیں سینکڑوں ترجمے دستیاب ہیں، طرح طرح کے ترجمے، روا، سلیس، با محاورہ. بلکہ قرآن کریم تو اشعار میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے اس کا. تو بہت طریقے ہیں، ہر مسلک کے ترجمہ ہے، جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے مسلک اپنے فرقے کے مطابق کوئی مناسب روا، سلیس، با محاورہ ترجمہ اختیار کر لے، پڑھ لے، اور اس طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لے. ایک آسان طریقہ یہ. ترجمہ دنیا کے جتنے بھی ہیں وہ کافی ملتے جلتے ہیں، بہت معمولی سا فرق ہے ان میں. ایسی آیتیں کہ جن میں مسلکی یا فرقہ وارانہ اختلاف پایا جاتا ہے ترجمے میں، وہ بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم ایسی آیتیں. مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وضو والی آیت ہے سورہ مائدہ کی چوتھی آیت، کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب آیت تو قرآن کریم میں یہی ہے، لیکن کوئی اس کا ترجمہ اس طرح کرتا ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو لو کونیوں سمیت، اور سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو لو. کچھ لوگ ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں کہ پاؤں کا مسح کرو. اب دیکھیں، دھو لو اور مسح کرو، یہ دو بالکل الگ الگ الفاظ ہیں ظاہر ہے. تو اس طرح کا فرق ترجمے کے اندر قرآن کریم میں 6500 آیتوں میں سے 25 آیتوں میں بھی نہیں ہے. اس طرح کا فرق ترجمے میں مختلف مکاتب فکر کے درمیان 6500 میں سے 25 آیتیں بھی ایسی نہیں ہیں جن میں اس طرح کا فرق. باقی ترجمے کا فرق جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے، کسی بھی عبارت کا ترجمہ کیا جائے تو کسی نے رات لکھ دیا، کسی نے شب لکھ دیا، کسی نے خوشی لکھ دی، کسی نے مسرت لکھ دی، کسی نے غم لکھ دیا، کسی نے رنج لکھ دیا، یہ اس طرح تو ہوتا ہے. اور اس طرح کے ترجمے جو ہیں، اس طرح کا فرق جیسا کہ میں نے مثال دی آپ کو آئے وضو والی، اس میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور ہو چکی ہے، ہو چکی ہے دنیا میں. میں آپ کی ایک مثال دوں کہ ایک لبنان سے ایک ترجمہ چھپا ہے قرآن کریم کا انگریزی میں، اور اس ترجمے کی خاص بات یہ ہے کہ لبنان کے شیعہ علماء کے کونسل نے اور لبنان کے سنی علماء کے کونسل نے اس ترجمے کو ریکوگنائز کیا ہے اور کہا یہ ترجمہ صحیح ہے. ایک ترجمے پر شیعہ اور سنی دونوں علماء نے اتفاق کیا ہے، انگریزی ترجمہ لبنان سے چھپا ہے، میرے پاس بھی ہے وہ. تو لبنان تو عربک اسپیکنگ کنٹری ہے، لبنان تو عربی بولنے والے لوگوں کا ملک ہے، وہاں کے لوگوں کی تو عربی میں آپ کوئی شک بھی نہیں کر سکتے کہ عربی میں کمپرومائز کیا ہوگا انہوں نے، یا گرامر میں یا وکیبلری میں کہیں کمپرومائز کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہاں کے علماء نے لبنان کے ایک ترجمے پر اتفاق کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک ترجمے پر اتفاق ہو سکتا ہے، اور اگر انگریزی میں ہو سکتا ہے تو اردو میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب انگریزی میں ہو سکتا ہے اور عرب علماء کر سکتے ہیں تو ہم اردو میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً اردو میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی شاید ہمارا ذہن اتنا نہیں واضح ہوا ہے، اتنا نہیں کھلا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اس قدر قبولیت کا مظاہرہ کریں، اس لیے کچھ رکاوٹیں ہیں. کوئی بات نہیں، جو شخص جس ترجمے کو آسان سمجھتا ہے، رواں سمجھتا ہے، با محاورہ سمجھتا ہے، زیادہ اپروپریٹ سمجھتا ہے، اس کو اختیار کر لے، پڑھ لے اس کو، اس طرح اس کو کچھ نہ کچھ قرآن فہمی حاصل ہو سکتی ہے. لیکن دو باتیں اس میں یاد رکھنے کی ہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ. جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو دو باتیں ضرور یاد رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں قرآن، وہ عربک ٹیکسٹ کا نام ہے، ترجمے کا نام نہیں ہے. ٹرانسلیشن از ناٹ قرآن. قرآن کیا ہے؟ ریویلڈ ٹیکسٹ کیا ہے؟ عربک. ترجمہ آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں آپ کر لیں وہ قرآن نہیں کہلائے گا. اس پر خاص طور پر ہم لوگ مسلمان زیادہ زور دیتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی بڑے کتابوں کے اسٹور میں جا کر بائبل طلب کریں اور آپ کہیں بھی مجھے بائبل چاہیے, وہ آپ سے کہے گا اردو میں چاہیے یا انگریزی میں چاہیے کس زبان میں چاہیے, پر اس کے لیے آپ نے کہا مجھے اردو میں چاہیے, وہ آپ کو اردو میں لا کے دے دے گا. اس پہ لکھا ہوا ہوگا کتاب مقدس یا انجیل مقدس اور اس کے اندر پوری اردو عبارت ہوگی. یا انگریزی میں آپ لے لیں لکھا ہوا ہوگا بائبل یا اولڈ ٹیسٹامنٹ یا جو بھی, وہ اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا ہوگا. جو بائبل جو اصلی بائبل ہے وہ تو ہبریو کے اندر ہے, وہ تو عبرانی زبان کے اندر ہے, وہ ٹیکسٹ نہیں ہے, فقط انگریزی ہے یا فقط اردو ہے, اس کو وہ بائبل کہہ دیتے ہیں, وہ اس کو انجیل کہہ دیتے ہیں. لیکن ہم فقط اردو ترجمے کو قرآن نہیں کہتے, کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ دراصل مترجم کی, ٹرانسلیٹر کی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ہے. ٹرانسلیشن ایک پکتھال کا بہت مشہور ترجمہ ہے انگریزی کا, اس کا ٹائٹل اس نے دیا ہے دی ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف گلوریس قرآن. دی ٹرانسلیشن آف دی میننگز آف قرآن, ان فیکٹ آل ٹرانسلیشن آر دی ٹرانسلیشن آف میننگز آف قرآن, کہ قرآن کا وہ مفہوم معنی جو ٹرانسلیٹر نے سمجھا ہے اس نے اس کو اپنی زبان میں بیان کر دیا ہے. تو وہ جو قرآن ہے وہ دراصل عربک ٹیکسٹ کا نام ہے, اردو ترجمہ قرآن نہیں ہے. سمجھنے کے لیے مفید ہے اپنی جگہ, سمجھنے کے لیے مفید ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ نہیں کہیں کہ یہ قرآن ہے. قرآن عربی ٹیکسٹ ہے, یہ اس لیے ہے تاکہ جو اصلی عبارت ہے جو منزل من اللہ ہے, جو لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پر اتری ہے, وہ عبارت محفوظ رہے اور اس میں کوئی انحراف تحریف کا خطرہ باقی نہ رہے. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد. دوسری بات یہ ہے ترجمے کے حوالے سے کہ ترجمہ پڑھنا مفید ہے, بے شک مفید ہے سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, لیکن ترجمہ پڑھ کے کوئی یہ کلیم نہ کرے کہ اس نے قرآن کو سمجھ لیا ہے. کسی حد تک انڈرسٹینڈنگ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے واقعی قرآن کو سمجھ لیا ہے, کیونکہ اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ابھی, تو اس نے تو اردو ترجمہ کو پڑھا ہے. دیکھیں کسی بھی لٹریچر کے ماسٹر پیس کو آپ اٹھا لیں, اگر آپ نے شیکسپیئر کے ڈرامے اردو میں پڑھ لیے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے؟ آپ نے شیکسپیئر کو پڑھا ہی نہیں, شیکسپیئر کے الفاظ ہی نہیں پڑھے آپ نے, جملے ہی نہیں پڑھے, عبارتیں ہی نہیں پڑھی, آپ نے تو اردو ترجمہ پڑھا ہے, شیکسپیئر نے اردو میں تو نہیں لکھا. اگر کسی نے غالب کو انگریزی میں پڑھ لیا تو اس نے غالب کو پڑھا ہے؟ نہیں, اس نے ٹرانسلیٹر کو پڑھا ہے, غالب کو پڑھا ہی نہیں ہے اس نے. آپ کہیں گے بھائی اسی کا تو ترجمہ ہے, نہیں اسی کا ترجمہ بے شک ہوگا, لیکن اصل میں جو ماسٹر پیس ہے اس کے اندر جو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو اس کا معنی مفہوم ہے جس کو ایک ٹرانسلیٹر ایک مترجم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے دوسری زبان میں ویسے الفاظ مل جائیں اور اس کے مطابق اس کو ڈھال دے. اچھا اس میں تو وہ بہت حد تک کامیاب ہو سکتا ہے ظاہر ہے, لیکن ہر ماسٹر پیس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیلیکیسی, جس کو کہتے ہیں لطافت. غالب کے اشعار میں جو لطافت ہے, آپ اشعار کا ترجمہ انگریزی میں کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس لطافت کا ترجمہ نہیں کر سکتے, اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے, اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ انہوں نے بہت ترجمے کیے اور خوب ترجمہ کیا, نہج البلاغہ کا ترجمہ انہوں نے کیا, صحیفہ کاملہ کا ترجمہ انہوں نے کیا, قرآن کریم کا ترجمہ کیا, تفسیر نمونہ کا ترجمہ کیا, اور کیا ترجمہ کرتے تھے بہت شاندار. ایک مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ اصلی عبارت اور ترجمے میں ایسا فرق ہے جیسے ایک اصلی پھول ہے اور آئینے میں اس کا عکس. بہترین ترجمہ بھی اگر ہے جو ایز اٹ از ہے, جس میں کلر بھی نظر آ رہا ہے, شیپ بھی نظر آ رہا ہے, سائز بھی نظر آ رہا ہے, سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن خوشبو اصلی پھول کے اندر ہے, آئینے کے اندر نہیں ہے. خوشبو آئینے کے اندر نہیں آ سکتی. تو وہ جو ڈیلیکیسی ہے, وہ جو اس کے اندر وہ چیز ترجمہ ہو نہیں سکتی کسی بھی زبان میں ہو. میں صرف قرآن کی بات نہیں کر رہا, قرآن تو بہت ایڈوانس ٹیکسٹ ہے. کسی اور, میں تو آپ کو شاعر کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک شاعر کے شعر کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے اور اس کے لطافت کو ترجمہ نہیں کر سکتے کسی اور زبان میں. بعض اوقات تو کسی اور زبان کے اندر الفاظ ہی نہیں ہوتے, الفاظ نہیں ہوتے. ایک جگہ میں نے تقریر کی, ابھی چند دن پہلے کی بار بتاؤں, اور میں نے یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام ہر دور کے انسانوں کے لیے اور انقلابیوں کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے, سورس آف انسپریشن. اچھا, بعد میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ سورس آف انسپریشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں. میں نے بہت غور کیا تو کچھ الفاظ ہم لوگوں نے آپس میں ایکسچینج کیے, شاید یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. پھر میں نے ان سے کہا میں ایسا کرتا ہوں کہ ہمارے یونیورسٹی کے اساتذہ کا ایک وہ ہے واٹس ایپ کا گروپ, میں اس میں ڈال دیتا ہوں, لوگ مختلف آرا دیں گے. اور میں نے اسی دن رات میں اس میں ڈال لیا, بھائی سورس آف انسپریشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں. آپ لوگ تباہ آزمائی شروع کر دیا لوگوں نے, اور کم از کم 15 مختلف الفاظ آ گئے ہمارے پاس. لیکن اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں سے کون سا مناسب لفظ ہے اردو میں جو سورس آف انسپریشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو کچھ نہ کچھ الفاظ تو آپ بنا سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا ایک زبان کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں دوسری زبان میں ایز اٹ از اس کا ریپلیسمنٹ, اس کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. عربی میں ایک لفظ ہے فطرت اور ایک لفظ ہے قدرت. ایک ہے فطرت اور ایک ہے قدرت. فطرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اور قدرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ نیچر. تو فطرت ایک الگ لفظ ہے, قدرت ایک الگ لفظ ہے. لیکن انگریزی میں آپ اس کو بھی نیچر کہتے ہیں, اس کو بھی نیچر کہتے ہیں. قدرتی مناظر کو کہتے ہیں نیچرل سین, ٹھیک ہے. فطرت انسانی کو کہتے ہیں ہیومن نیچر. تو بات یہ ہے کہ الفاظ جو ایک زبان کے ہیں وہ دوسری زبان میں بالکل دستیاب بعض اوقات نہیں ہوتے ہیں. ایک صاحب کچھ کام کر رہے تھے تو ان کو ضرورت پیش آئی کہ لفظ غیرت کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. بہت غور کیا انہوں نے, کہیں نظر نہیں آیا ان کو وہ لفظ. پھر اپنے ایک دوست سے پوچھا جو کافی عرصے باہر رہ چکے تھے, اور کہا کہ بھائی غیرت کے لیے کوئی لفظ بتائیے انگریزی میں, مجھے کہیں استعمال کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا غیرت کا آپ کچھ مجھے ڈیفائن کریں, یہ غیرت کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کے مطابق میں کوئی لفظ تلاش کروں گا انگلش لٹریچر کے اندر. تو انہوں نے کہا بھائی غیرت اس طرح ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے غیرت کا جذبہ. فرض کرے کہ وہ اپنی خواتین کے ساتھ کہیں جا رہا ہے, کوئی بری نگاہ سے اس کو دیکھے تو اس کے اندر ایک غیرت کی وجہ سے ایک غصہ آ جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں وہاں تو ایسا کچھ آتا ہی نہیں ہے, چونکہ اس معاشرے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, اس لیے ان کے پاس ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو الفاظ بھی معاشرتی ضرورت کے مطابق ہی ایجاد کیے جاتے ہیں نا. تو جہاں اس قسم کی ضرورت نہیں ہے وہاں ان کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. بس وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے, اس لیے میں مختصر کروں کہ قرآن فہمی کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے ترجمے کو پڑھ لے, لیکن ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ کلیم نہ کرے کہ اس نے واقعی قرآن کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے, اور فوراً درس قرآن شروع نہ کر دے. یہ فیشن چل پڑا ہے, اب تو دیکھا ہوگا رمضانوں وغیرہ میں. آج کل ہمارے یہاں ٹی وی پہ بھی بہت سے کچھ کھلاڑی ہیں, کچھ اداکار ہیں, کچھ گلوکار ہیں, وہ انگریزی ٹرانسلیشن لے کر چیپٹر نمبر فلاں ورس نمبر فلاں اور فوراً ٹی وی پہ درس قرآن شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا بھی آسان نہیں ہے قرآن. بے شک قرآن آسان ہے اور خداوند عالم نے اس کو کہا ہے آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے اس قرآن کو یاد دہانی کے واسطے آسان بنا دیا ہے. جب خداوند عالم کہہ رہا ہے آسان بنا دیا ہے تو آسان ہی ہوگا یقیناً. لیکن آسان سے آسان چیز بھی اگر ہو تو اس کے تقاضے تو پورے کرنے ہوں گے نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے تقاضے پورے بغیر کیے سمجھ لیں ہم. کسی کو میتھمیٹکس مشکل لگتی ہے اور اسلامیات آسان, لیکن اسلامیات اگر آسان بھی ہے, اردو اگر آسان بھی ہے کسی کے لیے, تو اس کو پڑھنا تو پڑے گا نا امتحان دینے کے لیے, یا اس کے بغیر ہی امتحان پاس ہو جائے گا. تو بے شک قرآن آسان ہے, اور جب خداوند عالم کہہ رہے ہیں آسان ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے بدو بھی قرآن سمجھ لیا کرتے تھے, تو ہم کیا بدو سے بھی بدو ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ عرب کے بدو قرآن سمجھ لیا کرتے تھے, یہ بڑی غلط فہمی. عرب کے بدو اگر قرآن سمجھ لیتے تو قرآن تو ان کو نہیں کہتا نا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب عرب کے بدو یا کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ کہیے تو ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لائے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عرب کے بدو قرآن سمجھتے تھے. ہاں قرآن کو اس طرح ضرور سمجھتے تھے جس طرح ہم لوگ بریکنگ نیوز دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں، جو روز بروز کے حالات پیش آ رہے ہیں اس کے مطابق اگر آپ کو پتہ چل جائے فلاں علاقے میں گاڑیاں جلا دی گئیں، آپ سمجھ جائیں گے حالات ایسے ہیں. ذرا اس وقت صورتحال جو ہے اس کے اندر گاڑی کا جلانا کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. تو سامنے آئے تھے، ان کی نازل ہو رہی تھی، بعض واقعات اسی وقت پیش آ رہے تھے، اس لیے وہ سمجھ لیا کرتے تھے. لیکن جو قرآن کریم کی گہرائی ہے، جو معنویت ہے، وہ عرب کے بدو کیا عرب کے بڑے بڑے اسکالر سمجھ نہیں پاتے تھے، وہ عرب کے بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے. یہاں تک کہ بعض آیتیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں بعد میں لوگوں نے پوچھا، کسی سے خلیفہ سے جا کے پوچھا، یہ جو وراثت کی آیت ہے اس میں لفظ کلالہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا سوری مجھے نہیں آتا. پھر کسی نے کچھ دنوں کے بعد پوچھ لیا کہ یہ لفظ کلالہ کا معنی کیا ہے، بتائیے ذرا وراثت والی آیت میں. انہوں نے کہا کاش میں نے پیغمبر سے پوچھ لیا ہوتا کہ لفظ کلالہ کے کیا معنی ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر کسی نے پوچھ لیا، اب جو پوچھا سخت ناراض ہو گئے، جب تمہیں پتہ ہے مجھے نہیں کلالہ کے معنی بتا، بار بار تم مجھ سے آ کے پوچھتے ہو. تو ایسی آیت جو بہت کامن ہے وراثت والی آیت، اس کے بھی الفاظ کے معنی بعض اوقات بڑے بڑوں کو نہیں آتے تھے. چلے جائے گئے عرب کے بدو، سلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ. اور جتنا قرآن عرب کے بدو جانتے تھے وہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، ماشاء اللہ سے ہم بھی جانتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، ان اللہ مع الصابرین، واللہ خیر الرازقین. سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ یہ سب پتہ ہے ہمیں بھی، اتنا وہ بھی سمجھتے تھے، اس سے تھوڑا زیادہ سمجھتے ہوں گے، اس سے تھوڑا زیادہ سمجھتے ہوں گے. تو قرآن بے شک آسان ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. یہ طریقہ نمبر دو پر بات ہوئی ہے، ایک پر بات نہیں ہوئی ہے، آج نہیں کریں گے کل کریں گے، کہ قرآن فہمی کا اصل میں طریقہ کیا ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی اگر میں یہ گفتگو شروع کر دی تو بات لمبی ہو جائے گی. تو جس طرح قرآن کے لیے ضروری ہے کہ عقیدت اور احترام کافی نہیں ہے، ایک قدم آگے بڑھانا ہوگا قرآن فہمی میں. بے عینی اہل بیت اطہار، کہ ہم جو عقیدت اور احترام کا اظہار کرتے ہیں، بے شک یہ ضروری ہے، اس عقیدت اور محبت کے تقاضے کچھ اور بھی ہیں، اور اس عقیدت اور محبت کا تقاضا ان کی اطاعت اور فرما برداری ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو مجھے فالو کرو. ان کو فالو کرنا، فالوور کا نام شیعہ ہے، فالوور کا نام شیعہ ہے. صرف محبت رکھنے والے کو محب کہتے ہیں، محب، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے. محب یعنی محبت کرنے والا، تو محبت تو ہو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. محبت ہو کیوں جاتی ہے؟ محبت اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان بائی نیچر فطری طور پر کمالات سے محبت کرتا ہے. انسان کمالات سے محبت کرتا ہے، جہاں کمال نظر آتا ہے خود بخود محبت ہو جاتی ہے. مثلا انسان علم سے محبت کرتا ہے، انسان شجاعت سے محبت کرتا ہے، انسان خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، انسان ذہانت سے محبت کرتا ہے، انسان بہادری سے محبت کرتا ہے، انسان سخاوت سے محبت کرتا ہے. یہ سب کمالات ہیں نا، انسانی کمالات. تو انسان کمالات کا خوگر ہے، انسان کمالات سے محبت کرتا ہے. بس جہاں اس کو یہ کمالات نظر آ جائیں خود بخود محبت ہو جاتی، خود بخود محبت ہو جاتی. قمر مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو وہ سکھ تھے لیکن پیغمبر اسلام سے ان کو محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول کی سیرت کو، اس پہ حسنہ کو، ان سے متاثر ہوئے اور ان کی محبت میں، ان کے عشق میں گرفتار ہو گئے. تو محبت ہو جاتی ہے، اور یہ جو محبت ہو جاتی ہے اس میں محبوب کا کمال ہوتا ہے، محب کا کمال نہیں ہوتا. یہ تو محبوب کا کمال ہے کہ جس کو دیکھ کے محبت ہو گئی ہے. محب کا کمال اس حد تک ہے کہ اس کے اندر بھی ایک جمالیاتی ذوق ہے، ایک ایسٹھیٹک سینس ہے، جس کی وجہ سے اس کمال کو دیکھ کے محبت ہو گئی ہے. لیکن اصل کمال تو محبوب کا ہے. تو محب ہونے میں محب کا کمال نہیں ہے، محبوب کا کمال ہے. شیعہ ہونے میں شیعہ کا بھی کمال ہے اور امام کا بھی کمال ہے. شیعہ یعنی فالوور، شیعہ یعنی فوٹ اسٹیپ پہ چلنے والا، تو اس کے نقش ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، تو اس نقش قدم پہ چلنا اس چلنے والے کا بھی ایک کمال ہے. تو شیعہ بننے کی ضرورت ہے فقط محب بننا؟ ہر شیعہ محب تو ہوتا ہی ہے، ہر شیعہ محب تو ہوتا ہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر محب شیعہ بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر محب شیعہ بھی ہو. تو وہ جن کی کامیابی کا اعلان کیا گیا ہے وہ صرف محب کے لیے نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وشیعتکہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہونے والے ہیں. تلوار پڑھے محمد والے محمد پہ. تو کامیابی کا اعلان شیعہ کے لیے کیا گیا ہے، شیعہ یعنی جو فالوور ہیں، جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. تو اگر ہم فقط ان کی شان میں قصیدے پڑھتے رہیں اس کا بھی اپنا ثواب ہے، فضیلت ہے، اہمیت ہے، لیکن اس محبت کے ساتھ، اظہار محبت کے ساتھ کچھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے. کیا ان کے سیرت طیبہ کو دیکھیں اور اس کو اسوہ حسنہ سمجھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک آئیڈیل اور ماڈل کریکٹر ہے. جس طرح پیغمبر اکرم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، تمام معصومین علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. تمام معصومین کی زندگی بشمول جناب سیدہ اور جناب سیدہ کی زندگی فقط خواتین کے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے، خواتین کے لیے تو ہے ہی بطریق اولیٰ، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جناب سیدہ کی زندگی سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہاں تک کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوہ حسنہ، کہ پیغمبر اکرم کی اس دختر گرامی کی سیرت طیبہ امام فرماتے ہیں میرے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. جب امام زمانہ کے لیے اسوہ حسنہ ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے کیا؟ تو شہزادی کی زندگی بھی اسوہ حسنہ ہے. تو معصومین علیہ السلام کی جو حیات طیبہ ہے ان کو اسوہ حسنہ سمجھنا چاہیے. اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیکھیں اور کاپی کریں، ان کو دیکھیں اور کاپی کریں، یہ نہ کہیں کہ کہاں وہ کہاں ہم، کہاں وہ اور کہاں ہم. یہ تو حقیقت ہے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم، ہم تو کبھی وہ بن نہیں سکتے. یہ کہا بھی نہیں گیا ہے کہ آپ وہ بن کر دکھائیں، یہ کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں ان کی زندگی کی ایک جھلک پیدا کریں، ہماری زندگی میں ان کی زندگی کی ایک جھلک نظر آئے بس، تاکہ وہ بھی فخر سے کہہ سکے یہ ہمارا شیعہ ہے، وہ بھی فخر سے کہہ سکے یہ ہمارا شیعہ ہے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ابان ابن تغلب سے کہا ابان مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو احکام شریعہ بتایا کرو، فتویٰ دیا کرو، مجھے پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں. یعنی امام علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے لیے، اپنے ایک صحابی کے لیے فرما رہے ہیں مجھے پسند ہے کہ میرے اصحاب میں تم جیسے لوگ ہوں. تو کتنی بڑی بات ہے اس کے لیے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ جس کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم جیسے لوگ میرے اصحاب میں، میرے شاگردوں میں ہوں. ایسے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں جن پر استاد فخر کرتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ میرے شاگرد ہیں. تو شیعہ شاگرد ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ امام نے فرمایا کہ ہم عالم ہیں اور ہمارے شیعہ متعلم ہیں، ہم عالم ہیں ہمارے شیعہ متعلم یعنی طالب علم ہیں, ہم عالم ہیں ہمارے شیعہ طالب علم ہیں, یہ نہ کہیں ہم جاہل ہیں, یہ زبان سے نہ نکالیں کہ ہم تو جاہل ہیں. نہیں, جاہل نہیں, طالب علم بنے. جاہل کیوں بنیں گے؟ جن کو ہم ماننے والے ہیں وہ عالم ہیں, جن کو ہم ماننے والے ہیں وہ عالم ہیں. اگر وہ عالم ہیں تو ان کو ماننے والے کم از کم طالب علم تو ہو, جاہل کیوں ہوں گے بھلا؟ تو جاہل نہ ہوں, جاہل کی تو مذمت آئی ہے, طالب علم بنے. تو ائمہ طاہرین بھی فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے ماننے والے طالب علم بنے, علم کے راہ کے سپاہی بنے, علم حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں. تو ان کی زندگی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. یہ اسوہ حسنہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح چھوٹی کلاسوں کے اندر ٹیچر بعض اوقات بچوں کو ایک لائن لکھ کے دے دیتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ڈاٹڈ لائن دے دیتے ہیں, اور طالب علم سے کہتے ہیں کہ پینسل سے اسی کو فل کرو. اب طالب علم طالب علم ہوتا ہے, استاد استاد ہے, ظاہر ہے طالب علم کوشش کرتا ہے اور ڈاٹڈ لائن کو فل کرنے کی, کبھی پینسل ادھر نکل جاتی ہے, کبھی پینسل ادھر نکل جاتی ہے, پھر واپس آتے ہیں. جو طالب علم استاد کے ڈاٹ کو زیادہ بہتر انداز سے فل کر دے اس کو اتنے زیادہ نمبر ملتے ہیں. لیکن طالب علم طالب علم ہے, کبھی پینسل تھوڑی ادھر چلی گئی کوئی بات نہیں, ادھر چلی گئی کوئی بات نہیں. ہماری زندگی بھی ایسا ہی ہے کہ ہم کو ان کی زندگی کو دیکھنا ہے اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا ہے. ظاہر ہے ہم ہیں, وہ ہیں, کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ہم ادھر چلے جاتے ہیں, ہو جاتا ہے ایسا, لیکن واپس پھر آ جائیں صحیح ٹریک پر. اگر کبھی ادھر ادھر نکل بھی گئے تو واپس ٹریک پر آ جائیں اور اسی اسوہ حسنہ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. تو جتنی ہماری زندگی ملتی جلتی ہوگی ان کی زندگی سے, اتنی ہی کامیابی اس دنیا پہ بھی حاصل ہو جائے گی, اس دنیا میں بھی حاصل ہو جائے گی. صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پہ. تو یہ جو وابستگی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ وابستگی فقط برائے نام نہ ہو, بلکہ اس وابستگی کے آگے کی بھی کچھ منازل ہیں, اور آگے کا مرحلہ یہی ہے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ہوں, جس طرح وہ چاہتے ہیں ان کے چاہنے والے زندگی گزاریں, اور جو نظام زندگی وہ دینا چاہتے ہیں ہمیں وہ ان سے لیں ہم. ٹھیک ہے نا, متمسک ہونے کا مطلب ہے, جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کنیکٹ ہونا, کنیکٹ ہونا. ایک موبائل آپ نے لیا, اس میں ایک سم لگائی, سم نہیں لگائیں گے تو کنیکٹ ہو ہی نہیں سکتے آپ, کتنے ہی اچھا موبائل کیوں نہ ہو. تو سم لگانے کے بعد ایک نیٹ ورک سے آپ کنیکٹ ہو گئے. اب جب کنیکٹ ہو گئے آپ, تو جس نیٹ ورک سے آپ کنیکٹ ہوئے ہیں پورا پیکج اسی سے لیں گے, پورا پیکج پھر اسی سے لیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ادھر سے کچھ لے لیا, کچھ ادھر سے لے لیا, کچھ ادھر سے لے لیا. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے متمسک ہو گئے ہیں جن سے متمسک ہونے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, ما ان تمسک تم بہیما لن تزل بعدی, جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, تو پھر ان سے کنیکٹ ہو گئے نا. اگر ہم ان سے کنیکٹ ہو گئے, اگر ہم اس ولایت کے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو گئے, اگر ہم اس ولایت کے نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو گئے, تو پھر زندگی گزارنے کا پورا پیکج انہی سے لیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کہیں پر تو شام والے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے, بعض چیزوں میں وہ اچھا لگتا ہے, مارکیٹ میں وہ زیادہ چلتا ہے. بعض معاملات زندگی کے ایسے چل رہے ہیں, حالات کچھ ایسے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ طریقہ زیادہ افیکٹو ہے, تو ان کا طریقہ لالچ, رشوت, دھانس, دھمکی, جو چل سکتا ہے مارکیٹ میں آج کل, وہ زیادہ افیکٹو چل رہا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم ادھر سے لے لیتے ہیں, ان چیزوں میں ادھر سے لے لیتے ہیں. تو دیکھیں اس طرح کے لوگ ڈبل گیم کھیلنے والے اس زمانے میں بھی تھے, یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جملہ سنا ہوگا نا آپ نے کہ کوئی کہتا تھا کہ نماز تو علی کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لیکن مزیرہ مزیرہ ایک خاص قسم کی ڈش ہوتی تھی کھانے کی، تو وہ کہتے تھے نماز تو علی کے پیچھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، مزیرہ معاویہ کے دسترخوان کا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، نماز یہاں کا اچھی لگتی ہے اور کھانا وہاں کا اچھا لگتا ہے۔ کس نے کہا اچھا ان دونوں میں اگر جنگ ہو جائے پھر؟ بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان پھنس جاتا ہے ڈبل گیم کھیلنے والا، اب کسی نے کہا کہ اگر ان دونوں کے درمیان جنگ ہو جائے پھر؟ تو کہنے لگے اگر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو سب سے سیف پلیس وہ پہاڑ کی چوٹی ہے۔ صلوات پڑھیں ایک محمد والے محمد پہ۔ تو یہ تیسرا میتھڈ کسی اور کا اچھا لگتا ہے، پہاڑ کی چوٹی والا۔ تو بات یہ ہے کہ شیعہ کا مطلب یہ نہیں ہے، شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوا ہے جس کا نام ولایت ہے تو پھر زندگی گزارنے کا پورا پیکیج وہیں سے لینا ہے۔ اس پیکیج کے اندر بہت ساری فیسلٹیز نہیں ہیں، دیکھیں نا اس پیکیج کے اندر بہت سے بینیفٹس نہیں ہیں۔ تو شیعہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ نے پورا نظام زندگی وہیں سے لیا ہے تو جو فیسلٹی اس پیکیج کے اندر ہے اس کو اویل کرنا ہے، جو اس کو جو نہیں ہے تو اس کو نہیں اویل کرنا ہے۔ صلوات پڑھے ایک محمد والے محمد پر۔ تو دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو یا معیشت کا معاملہ ہو، کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، اسلام ایک نظام زندگی ہے۔ تو دین اسلام نے جو نظام زندگی ہمیں دیا ہے یہ وہی نظام زندگی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، یہ وہی نظام زندگی ہے جو علی علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو ان سے وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے وابستہ کریں، اس نظام ولایت سے وابستہ کریں، اور تمام تار ہدایات وہاں سے لیں، ان کو اپنا ہادی سمجھیں، ہادی برحق، ان کو امام سمجھیں۔ امام یعنی لیڈر، اپنے آپ کو شیعہ سمجھیں، شیعہ یعنی فالوور۔ ہم وہ نہ بنے جو بعض لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ جب بنو عباس کی تحریک چلی تو بہت سے شیعہ سمجھ نہیں پا رہے تھے حالات کو، اور ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے مظالم دیکھ چکے تھے وہ پے در پے 132 ہجری تک، اور بنو عباس کی تحریک جو چلی تو دو مشہور نعرے تھے ان کے، بنو امیہ کے حکومت حکمرانوں کا ظلم و ستم اور بنو امیہ کے حکمرانوں کا فسق و فجور، دو بڑے ایشوز تھے ان کے، اور ان دونوں کا شکار تو سب سے زیادہ شیعہ بنے تھے۔ شیعہ اس قسم کی کسی تحریک کا ایسا لگتا ہے انتظار کر رہے تھے، خاص طور پر خراسان کے شیعہ، بغداد کے شیعہ، اور ان کے جو لیڈر تھے خراسان کے شیعہ کے لیڈر ابو مسلم خراسانی، اس نے بنو عباس کی تحریک کا ساتھ دیا، اور بغداد کے شیعوں کا لیڈر ابو سلمہ خلال، اس نے بھی بنو عباس کی تحریک کا ساتھ دیا، امام علیہ السلام نے ساتھ نہیں دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی دعوت دی گئی تھی، اس میٹنگ میں بلایا گیا، بنو عباس والوں نے رابطہ کیا لیکن آپ نے ساتھ نہیں دیا ان کا، جو بھی امام کی مصلحت تھی۔ اب جب تحریک شروع ہو گئی تو ابو مسلم خراسانی نے خط لکھا امام کو، خط بھیج رہا ہے، دیکھیں شیعہ ہے، ہوں گے لیڈر آپ اپنے علاقے کے، بہت بڑے لیڈر خراسان کے شیعوں کے لیڈر، اگر یہ ساتھ نہ دیتے، خراسان کے شیعہ ساتھ نہ دیتے، ابو مسلم خراسانی ساتھ نہ دیتا، بنو عباس والے کامیاب ہو نہیں سکتے تھے۔ اب یہ خط لکھ رہے ہیں امام کو اور کہہ رہے ہیں کہ پندند رسول آپ اس تحریک کا ساتھ دیجئے، یہ تحریک بہت اچھی ہے، بہت افیکٹو ہے، بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دے گی۔ جب یہ خط امام کی خدمت میں پہنچا، دو روایتیں ہیں، ایک میں تو یہ ہے کہ امام نے زمین پہ پھینک دیا، ایک میں یہ ہے کہ شمع جل رہی تھی، امام نے شمع دکھائی اور شمع کو وہ خط دکھایا اور جلا کے خراک کر دیا، اور لانے والے کو کہا کہ اس کو جا کے لکھ دینا اس کا جواب یہ ہے، اور یہ کہنا کہ میں اس کا امام نہیں ہوں، کہنا ابو مسلم خراسانی سے کہ میں اس کا امام نہیں ہوں۔ بس اس جملے کی وجہ سے میں نے آپ کو احمد دی کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کا امام نہیں ہوں. کیوں؟ امام تو سب کے امام ہیں. امام تو چرند پرند کے امام ہیں. امام تو انس و جن کے امام ہیں. پھر ابو مسلم خراسانی تو شیعہ ہے, اس کے امام کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں, اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ شیعہ ہے, اگر وہ شیعہ ہے تو شیعہ تو فالوور کو کہتے ہیں. شیعہ تو فالوور کو کہتے ہیں. شیعہ تو وہ ہوگا کہ جو امام سے آ کے پوچھے گا, فرزند رسول یہ تحریک شروع ہو رہی ہے, مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ یہ کیسا شیعہ ہے کہ جس نے ساتھ دے دیا اور اب امام کو خط لکھ کے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی ساتھ دیجئے؟ امام تو آپ بن گئے نا, پھر امام تو آپ ہو گئے, آپ شیعہ کہاں رہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں اس کا امام نہیں ہوں. ظاہر ہے آپ کا امام امام صادق علیہ السلام نہیں ہے. آپ کے امام تو وہ ہیں نا جن کو آپ فالو کر رہے ہیں. آپ کے امام وہ ہیں جن کو آپ فالو کر رہے ہیں. تو دیکھیں, ہر دور میں ایسا ہی ہے کہ امام وہ ہے کہ جس کو انسان فالو کر رہا ہے. اور یہ جو قبر میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کون ہے, قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے, ہم ان کو یاد کر کے بھیج رہے ہیں, جیسے ہی سوال کیا جائے کہنا پہلے امام امام علی علیہ السلام ہے, دوسرا امام امام حسن علیہ السلام ہے, تیسرا امام امام حسین علیہ السلام ہے. جس نے پوری زندگی یاد نہیں کیا, وہ ابھی قبر میں جا کے جواب جس کو دینا ہے اس ٹینشن میں, وہ کیا یاد کرے گا؟ وہ تو جو یاد ہے وہ بھی بھول جائے گا. جو یاد ہوتا ہے انسان, اگر کسی طالب علم نے امتحان کی تیاری نہیں کی اور جب وہ کوئی ایگزامینیشن ہال میں جانے لگا, آپ اس کو بتائیں دیکھو یہ سوال آ رہا ہے, اس کا یہ جواب ہے, تو لکھ کے آئے گا؟ وہ کبھی نہیں لکھ کر آئے گا. وہ تو جو لکھا ہوا یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں لوگ بہت سے. اب جب قبر پہ جا رہے ہیں, ہم اس کو شانہ ہلا کے کہہ رہے ہیں یہ یاد کر لو, وہ پہلے ٹینشن میں ہیں. لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ قبر میں میموری ٹیسٹ نہیں ہونے جا رہا. قبر میں میموری ٹیسٹ ہونے والا نہیں ہے. خداوند عالم ہمارے میموری کا امتحان نہیں لیتا. خداوند عالم جو امتحان لیتا ہے وہ کسی اور چیز کا لیتا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ وہ تو اصل میں دلوں کا امتحان لیتا ہے تقوی کے لیے. خدا تو دلوں کا امتحان لیتا ہے, خدا دماغ کا امتحان نہیں لیتا. یہ ہمارے یہ ہمارے نظام امتحان ہے جس میں دماغ کا امتحان ہے, اور دماغ کے بھی ایک فنکشن کا امتحان ہے جس کا نام ہے میموری. ہمارے امتحانی نظام میں ایک فنکشن استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہے میموری. جو جتنا اچھا رٹو توتا ہوتا ہے اس کے نمبر اتنے زیادہ آ جاتے ہیں, ہے نا؟ تو اب وہ انسان سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا امام کون ہے. میموری ٹیسٹ نہیں ہے کہ فوراً سنا رہے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں. دیکھیں, اصل میں فرشتے اس سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تم جو دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد یہاں عالم برزخ میں آ گئے ہو, آج قبر کا پہلا دن ہے تمہارا, یہ بتاؤ دنیا میں کس کو فالو کر رہے تھے؟ دنیا میں کس کو فالو کر رہے تھے؟ اور اگر اس کے زبان سے یہ نکل گیا کہ امام علی علیہ السلام, اگر اس کے زبان سے نکل گیا امام علی علیہ السلام, ممکن ہے کہ فرشتہ وہیں غصے میں آ جائے. ممکن ہے فرشتہ وہیں غصے میں آ جائے کہ تمہارے امام علی علیہ السلام تھے, جھوٹ بولتے ہو تم, علی علیہ السلام کو فالو کر رہے تھے دنیا میں. علی کو تو فالو نہیں کر رہے تھے, علی تو امام المتقین ہیں, علی تو ایرے غیرے کے امام نہیں ہیں, وہ تو امام المتقین ہیں, متقین کے امام ہیں. تو کیا دنیا میں تقوی والی زندگی گزار رہے تھے تم؟ تو یہاں آگے کہہ رہے ہو ہم علی کو فالو کر رہے تھے, ہمارے امام علی تھے. نہیں, جس کو تم دنیا میں فالو کر رہے تھے اس کا نام بتاؤ. تو قبر میں پوچھا جائے گا یا حشر میں اٹھایا جائے گا, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر شخص کو امام کے ساتھ پکارا جائے گا. کس امام کے ساتھ پکارا جائے گا؟ اگر ہر زمانے میں جو لوگ دنیا میں آئے ہیں ان کو اسی زمانے کے امام برحق کے ساتھ پکارا جائے تو پھر پکارنے کا فائدہ کوئی نہیں. پھر ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں, اس زمانے کے امام کون ہے, خدا کے علم میں ہے کہ سارے انسان جو اس دور کے ہیں وہ اسی امام کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے. پھر فائدہ کیا وہ اٹھانے کا, پکارنے کا امام کے ساتھ؟ ایسا بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ کس کو فالو کر رہے تھے, جس کو فالو کر رہے تھے اسی کے ساتھ میدان محشر میں آؤ اور اسی کے ساتھ وہیں جاؤ جہاں وہ جائے گا. جس کو فالو کر رہے تھے جہاں وہ جائے گا وہیں تم چلے جاؤ گے. بس کافی زحمت میں نے دے دی, بڑی خوفناک باتیں شروع ہو گئی ہیں, اس لیے ہی پر روک دیتے ہیں اس بحث کو. کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ کچھ تقاضے ہیں اس وابستگی کے, جس وابستگی کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہیں, تو صرف تمسک کے لیے الفاظ استعمال کرنا کافی نہیں بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں, اور یہ تقاضے اتنے آسان بھی نہیں ہیں. اس میں انسان کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے. ایک جگہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا اس کو بھی سختی سے گزرنا ہوگا. اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا اس کو بھی مشکلات سے گزرنا ہوگا. تو علی کی محبت اتنی آسان بھی نہیں ہے. اس محبت کی وجہ سے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر لی ہیں, سولی پہ چلے گئے, محبت کا امتحان دیا لوگوں نے, محبت کا امتحان دیا ہے, ان آزمائشوں پر پورے اترے ہیں. آپ دیکھیں کیسے محبت کرنے والے تھے میدان کربلا میں اصحاب حسین. ایسے تو نہیں کہتے نا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ, سلام ہو آپ پر اے اولیاء اللہ. کون ہے اولیاء اللہ؟ وہ نہیں جو غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جزیرے میں بیٹھ کر تسبیح گھما رہے ہیں. نہیں, اولیاء اللہ وہ ہیں جو میدان کربلا میں چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں جا رہے ہیں. یہ ہیں اولیاء اللہ. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ, اصفیاء اللہ سلیکٹڈ پیپل, چوزن پیپل. چشم فلک نے ایسے لوگ دیکھے نہیں, چشم فلک نے ایسے لوگ دیکھے نہیں جیسے کہ چنیدہ لوگ اس میدان کربلا میں جمع ہیں. لوگ حسین کو چھوڑ کے بھی گئے, لوگ حسین کو چھوڑ کر بھی گئے, مختلف مقامات پر لوگ آتے گئے, شامل ہوتے چلے گئے درمیان میں, اور آخری وقت وہ آیا کہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی. جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو شہید الشہداء نے, امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے سن لیا کہ جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں, جس کوفے کی طرف ہم جا رہے ہیں وہاں کے حالات کیا ہیں. جیسا کہ یہ بتایا, آنے والے دو افراد نے قلوبہم معکم سیوفہم علیکم, کہ کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف. سن لیا تم نے کہ کوفے کے حالات ایسے ہیں, جو تم میں سے میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ سمجھ لے کہ جس طرف ہم سفر کر رہے ہیں وہاں خطرات بہت زیادہ ہیں. تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی میکسیمم لوگ سید الشہداء کو چھوڑ کے چلے گئے. جو مفاد پرست لوگ شامل ہو گئے تھے درمیان میں, جن کا خیال یہ تھا کہ حسین کوفے میں جائیں گے اور جاتے ہی ایک دم کامیابی حاصل ہو جائے گی, اب ان کو یقین آ گیا کہ کوفے میں ابن زیاد آ گیا ہے, اب حسین کے لیے کوفے کے اندر داخل ہونا بھی مشکل ہے. تو وہ لوگ حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. تو لوگ حسین کے ساتھ آتے گئے اور بہت سے لوگ چلتے چلے گئے, جاتے بھی گئے, آخری وقت میں یہ سب لوگ چلے گئے. لیکن وہ جو شب عاشور میدان کربلا میں موجود تھے, جن کو حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, ان کی بات اور ہے, ان کا مقام اور ہے, ان کی عظمت اور ہے. جن کو حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, دیکھو یہ میرے دشمن ہیں, یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں. ہلال ابن نافع رات کا وقت تھا, اندھیرے میں سید الشہداء ایک مرتبہ نکلے جائزہ لینے کے لیے, تو پیچھے پیچھے ہلال ابن نافع آ گئے. آپ نے کہا ہلال تم کیوں آ گئے؟ کہا مولا آپ اکیلے جا رہے تھے, میں نے سوچا کہیں کوئی خوف خطرہ نہ ہو آپ کو, اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا. امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ ہلال کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہلال یہ جو دو پہاڑیاں ہیں نا ان کے درمیان سے راستہ نکل رہا ہے, تم جوان ہو، تم کیوں اپنی زندگی میری خاطر گنوا رہے ہو؟ دیکھو یہ راستہ نکل رہا ہے، درمیان سے نکل کے چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو۔ ہلال قدموں میں گر گئے۔ مولا جان بچانے کے لیے چلے جائیں، صرف جان بچانے کے لیے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقط جان بچانے کے لیے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اسی طرح حسین کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ تم چلے جاؤ، یہ میرے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ یہ تک کہا حسین نے، ایسا کرو ہمارے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ کہہ دینا حسین کے بچوں کو بچانے کے لیے چلا گیا تھا میں۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے چراغ گل کر دیا، آپ نے چراغ گل کر دیا، کہا کہ اگر چراغ کی روشنی میں جانے میں کسی کو شرمندگی محسوس ہو، خجالت ہو، اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ لیکن جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا، سب کے سب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ صرف بیٹھے ہوئے تھے بلکہ اس کے بعد ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ایسے جملے کہتے ہیں جس سے ان کی تجدید عہد کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مولا ہم آپ کو دشمن کے اس نرغے میں چھوڑ کے چلے جائیں، صرف جان بچانے کے لیے چلے جائیں؟ یہ تو ایک زندگی ہے، اس طرح 70 زندگی اگر مل جائے، 70 مرتبہ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی نے کہا فرزند رسول، آپ کی محبت میں اگر 1000 مرتبہ موت آئے، 1000 مرتبہ زندگی ملے، 1000 مرتبہ آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ الغرض جب حسین نے دیکھ لیا کہ ان کے یہ ساتھی ایسے ہیں وفادار، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ساتھی میں نے کسی کے نہیں دیکھے، خدا نے جیسے ساتھی مجھے دیے ایسے ساتھی میں نے سنے نہیں کسی کے۔ اور اس کے بعد آپ نے ان کو ان کے مقامات بھی دکھائے، ان کو بتایا کہ ان کا کیا مقام ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، شہادت کا مرتبہ کیا ہے، تو ایک مرتبہ روز عاشور حسین کے ساتھی قتل ہونے میں، شہادت پیش کرنے میں جلدی کرنے لگے، تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک موقع پر حسین فرماتے ہیں ایہا الکرامہ جلدی نہ کرو، اے اہل کرامت جلدی نہ کرو، اتنی جلدی کیوں دکھا رہے ہو، اتنی شتابی کیوں دکھا رہے ہو موت کی طرف بڑھنے میں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اصل میں جن کو یقین آ گیا ہے کہ وہ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ حق کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد روز عاشور دو بڑے خیمے تھے حسین کے اصحاب کے، ایک خیمے میں سارے اصحاب شب عاشور جمع ہو گئے تھے، دوسرا خیمہ انہوں نے خالی چھوڑ دیا تھا۔ صبح عاشور سے حسین نے اپنے ساتھیوں کا لاشا اٹھانا شروع کیا، جتنے لوگوں کا اٹھا سکتے تھے اٹھا کے لاتے اور دوسرے خیمے میں رکھتے جاتے تھے۔ عصر عاشور تک یہ والا خیمہ خالی ہو گیا اور یہ والا خیمہ بھر گیا، عصر عاشور تک یہ دوسرا والا خیمہ پر ہو گیا، پہلا والا خیمہ خالی ہو گیا، اور اصحاب ایک کے بعد ایک اپنی جان قربان کرنے لگے۔ مسلم ابن اوسجا ایک مرتبہ درجہ شہادت پہ فائز ہونے والے تھے، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی، رمق جان تھوڑی باقی تھی، حبیب ابن مظاہر سرانے میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مسلم شہادت مبارک ہو، ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے، لیکن اگر اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پیغام چھوڑنا چاہو، کوئی پیغام دینا چاہو، تو ہم کوشش کریں گے تمہارے گھر والوں کو کوئی پیغام پہنچا دیں، کوئی وصیت پہنچا دیں، کوئی نصیحت پہنچا دیں۔ ایک مرتبہ مسلم حبیب کی طرف دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھ کے بس ایک جملہ کہتے ہیں، اور سب کہتے یہ ہیں کوئی پیغام نہیں ہے، کوئی وصیت نہیں ہے، بس اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس مظلوم کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہی وصیت ہے، یہی پیغام ہے۔ حسین اپنے ان ساتھیوں کو کیسے یاد نہ کریں، حسین کیسے یاد نہ کریں؟ وقت آخر جب آپ رخصت آخر کے بعد ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھے، دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اپنے اصحاب کو یاد کیا، فرمایا یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا، اے میرے شیرو، اے میرے دلاورو، میں حسین تمہیں پکارتا ہوں، آواز کیوں نہیں دیتے؟ کل تک تو میں تمہیں پکارتا تھا تو بھاگے چلے آتے تھے، فراش ہائے شہدا میں جنبش ہوئی، گویا کہہ رہے ہو مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پکارے اور یہ غلام آواز نہ دے؟ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کے داخلی و خارجی سازشوں سے محفوظ فرما۔ جو لوگ ملک بھر میں، دنیا بھر میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و خوار فرما، اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار روان میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔